الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں اور بھائیوں آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے رمضان کے مہینے کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کا مہینہ قرار دیا ہے قرآن کے نزول کے آغاز کا مہینہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قدر کی رات میں اس قرآن کریم کو نازل کیا قرآن نسل انسانی کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن کا موضوع انسان ہے قرآن انسان سے بحث کرتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے یعنی قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے ذکر سے مراد دینی احکام ہیں قرآن کریم دینی احکام پر مشتمل ہے ذکر سے مراد عزت ہے ناموری ہے کہ قرآن پر عمل کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی ناموری اور وقار نصیب ہوگا اور ذکر کے ایک معنی تذکرہ کے بھی ہے کہ قرآن کریم میں تمہارا تذکرہ ہے حضرت احنف بن قیس ایک تابعی ہیں قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو یہ آیت ان کے سامنے آئی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے تو چونک پڑے اور کہنے لگے کہ میں تلاش کرتا ہوں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن کریم میں کہاں میرا تذکرہ ہے یوں قرآن کریم کو انہوں نے اور آپ قرآن کے الٹنے پلٹنے شروع کیے اور قرآن کریم میں اپنا ذکر تلاش کرنے لگے ہم حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کے اس اجتماع میں قرآن میں اپنا ذکر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے یہ گفتگو بڑی بنیادی ہے کہ اس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، ہمارے کردار سے ہے، شخصی اور اجتماعی کردار سے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یقیناً اس پر توجہ دیں گے، دھیان دیں گے. قرآن کریم میں انسانوں کی سب سے پہلی تقسیم اعتقادی حوالے سے جو کی گئی ہے وہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں ہے. فرمایا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم دو حصوں میں بٹ گئے، ایک اس کے ماننے والے یعنی مؤمن اور دوسرے اس کا انکار کرنے والے یعنی کافر. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. کافر کے لفظ سے بعد میں بحث کریں گے، مومن کا لفظ ہمارے آج کے اس کتاب کا یا گفتگو کا عنوان ہے اور موضوع ہے. مومن عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں فاعل ہے، اس کا روح اور مصدر ایمان ہے اور امن ہے. اس کے لغوی دو معنی ہیں، ایک ہے امن و امان، تمانیت جو خوف کی ضد ہے، الامن ضد الخوف، اور اسی طرح الامانت ضد الخیانہ. جیسے قرآن کریم میں یہ لفظ امن کے معنی میں استعمال ہوا، سورہ قریش میں ہے آمنہم من خوف. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو تمہیں یعنی ان سفر کرنے والوں کو خوف سے امن بخشتے ہیں. ایمان کا ایک لفظ معنی تصدیق ہے، یہ تکذیب کی ضد ہے، الایمان التصدیق. سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا، اے والد محترم آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں، آپ ہماری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے. یہاں مؤمن بمعنی مصدق کے ہے، یعنی ایمان بمعنی تصدیق کے ہے. اسی طرح ایمان کا ایک معنی یقین کرنا اور اعتبار کرنا ہے. چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اے حبیب جب آپ غزوہ تبوک سے واپس جائیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس آ کر معذرتیں کریں گے، آپ ان سے کہیں گے لا تعتذروا، معذرتیں مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے. یہاں لفظ ایمان بمعنی اعتبار کے ہے، بمعنی یقین کے ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین. یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی بات پر اعتبار کرنے والے ہیں. گویا ایمان بمعنی امن اور ایمان بمعنی تصدیق اور ایمان بمعنی یقین و اعتبار، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اب میں درخواست کروں گا کہ میجر دیکھیے اللہ کو جائے خیر دے. اصطلاح شرع میں ایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے. چلو چل لیں چل لیں. دیکھیے یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں میتر کو چھٹمائیں آپ کی مہربانی. اس ایک خطبے کی تیاری کے لیے میں اللہ معاف کرے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ الحمدو سے لے کے بنات تک سارا قرآن کریم پڑا ہے جس سے یہ خطبہ تیار ہو. ایمان کے ساتھ ایک اور لفظ اسلام ہے، اسلام کے معنی ہے التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ، اللہ تعالی کے احکام کے سامنے سرنڈر ہو جانا، سرنگو ہو جانا. ایمان کے معنی میں نے عرض کیا کہ الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان. اب تصدیق کا تعلق باطن سے ہے اور تصدیق ایمان کا رکن لازم ہے. التصدیق رکن حسن لعینہ لا يحتمل السقوط فی حال من الاحوال. تصدیق ایمان کا وہ رکن ہے جو کسی صورت میں بھی ساقط نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی ساقط اور ختم نہیں ہو سکتا. بخلاف الاقرار، جہاں تک اقرار کی بات ہے، فَإِنَّهُ شَرْطٌ أَوْ شَطْرٌ وَرُكْنٌ لِغَيْرِهِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ فِي حَالِ الْإِقْرَاهِ وَحُصُولِ الْأَعْذَارِ. البتہ اقرار یہ شرط ہے یا رکن لغیر ہی ہے، یعنی جبر کی صورت میں اور جبر کی حالت میں اقرار ساقط ہو جائے پھر بھی ایمان قائم رہتا ہے. تصدیق اگر نکل گئی تو ایمان ختم ہو جائے گا. چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص اپنی تصدیق کا انکار کر بیٹھتا ہے وہ اسلام وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. ہاں وہ شخص کے جس پر کوئی جبر اور اکراہ ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے اگر کوئی کلمہ ایسا نکال بھی دے جو کفریہ ہے تب بھی اس کا ایمان یقیناً قائم رہے گا. تصدیق ایک ایسا رکن ہے جو کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہو سکتا. اقرار ایک ایسی شرط یا رکن ہے کہ جس میں جبر کی حالت میں اس کے برعکس بھی ہو جائے تو ایمان پھر بھی قائم رہتا ہے. اب ذرا توجہ دیجئے، ایمان مختص بالانقیاد الباطنی والاسلام مختص بالانقیاد الظاہری. اسلام کا تعلق باطنی تصدیق اور سرنڈر کر جانے سے ہے، یعنی انسان کا اندر بھی اللہ کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کر لے، اور اسلام کا تعلق ظاہری انقیاد سے ہے. جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم دیہاتی لوگ جن کے سینوں میں ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا ہے وہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان سے کہو کہ تم سرنڈر تو کر چکے ہو، یعنی مسلم تو ہو گئے ہو، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان نو حقائق کو صدق دل سے تسلیم کرنے اور اس تسلیم و رضا یا تصدیق قلبی کا زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ پھر توجہ دیجئے، نو حقائق کو صدق دل سے تسلیم کرنے اور اس تسلیم و رضا یا تصدیق قلبی کا اظہار اقرار لسانی یعنی زبانی اظہار سے کرنے کا نام ایمان ہے۔ وہ نو حقائق کیا ہیں؟ سب سے پہلے وجود باری تعالی، اللہ تعالی کی ذات اور ہستی کو اللہ کے حی و قیوم ہونے کا اقرار اور اعتراف، اللہ تعالی کی 8 صفات جن میں ان کا کوئی شریک نہیں، حیات ہمیشہ سے ہے، علم بغیر کسی کے بتلائے کے جاننے والا ہے، قدرت علی کل شیء قدیر ہے، ارادہ جب وہ کوئی کام چاہتا ہے تو اسے کوئی اس کام کے کرنے سے روک نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرنا چاہے اس سے وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہم یسألون، باقی جتنے بھی ہیں سب اپنے کیے پر اللہ تعالی کے ہاں جواب دے۔ سمع، وہ سمیع ہے، بصر، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، وہ ہر ایک کی ہر جگہ ہر وقت سنتا ہے، وہ ہر ایک کو ہر جگہ ہر صورت میں دیکھتا ہے۔ تکوین، وہ لفظ کن کے ذریعے سے اپنا فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ یہ 8 اللہ کی صفات ہیں۔ دوسری چیز، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور قومی اور کائناتی مکانی سلسلوں میں احکام ربانی کے اجراء اور تنفیذ کی ذمہ داریاں ان میں سے بعض کے سپرد کی گئی ہیں، جیسے سورہ نازعات میں ہے فالمدبرات امرا، اور سورہ زاریات میں ہے فالمقسمات امرا۔ تیسری چیز، تیسری حقیقت، وہ کتابیں یا صحائف اور دستاویزات جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے من جانب اللہ بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کے برحق ہونے کا اعتراف۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، وہو الحق من ربہ، اور یہی حق ہے ان کے رب کی طرف۔ وہ اس وقت حق سمٹ کر پیغام محمدی میں آ چکا ہے اور یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر حق کسی جگہ نہیں، وہ الحق میں ہوتے، ان کتابوں اور صحائف کی صداقت پر ایمان ضروری ہے جن کے وحی الہی ہونے کی تصدیق اور تائید قرآن نے کی ہے۔ چوتھی چیز، وہ تمام انبیاء اور رسل جو من جانب اللہ منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو کر انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، ان کی نبوت و رسالت کو برحق تسلیم کرنا۔ یہاں توجہ دیجئے، کسی خود ساختہ نبی یا رسول سے لا تعلقی کا اظہار ایمان بالرسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات کو بھی ذہن میں جگہ دو، تاریخ انبیاء میں کوئی نبی تدریجاً نبی نہیں بنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ نبی نہیں بنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ 1880 تک خود کو مبلغ اسلام کہتا رہا اور 1890 تک خود کو مہدی اور ملہم کہتا رہا اور 1890 سے 1900 تک خود کو مسیح موعود قرار دیا اور 1901 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، محمد پھر اتر آئے ہیں، اکمل اور پہلے سے ہیں افضل، اپنی شان محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیانی۔ 1901 میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ وہ مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس احمد سے مراد میری ذات ہے۔ تاریخ انبیاء میں کوئی نبی تدریجاً اس منصب پر فائز نہیں ہوا، بلکہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلات والتسلیمات کو انسانوں میں سے چنا ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ منصب نبوت و رسالت کے لیے کون موضوع اور کون فٹ تھا، چنانچہ اللہ نے خود انتخاب کیا۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے میں تفریق کفر ہے، فرق کرنا، کچھ پر ایمان لانا کچھ پر ایمان نہ لانا، یہ کفر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 152 ان کے درمیان میں فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہیں کہ ہم کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، جیسے یہود حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیچ کی کوئی راہ اختیار کریں۔ یہ کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی خطیب اور واعظ کا نہیں، کسی حضور کے امتی کا فیصلہ نہیں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ پانچویں چیز، یوم آخرت یعنی جزا اور سزا کے دن کے یقینی ہونے کا اعتراف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ سبا میں، وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، وہ ضرور آ کر رہے۔ چھٹی چیز، ہر خیر اور شر کا خالق کریٹر اللہ تعالی ہے، کاسب اور عامل انسان ہے، کسب اور عمل انسان کا ہے،
لیکن ہر شر اور خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اسباب کچھ بھی ہوں اسے پہلے سے ان کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، قل اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولانا، ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچ سکتی ہمیں مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 78، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر بھلائی انہیں پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلائی اور برائی سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ سورہ حدید میں ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین پر جس قدر کوئی مصیبت آتی ہے اور تمہاری جانوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے، لوگوں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، زمین میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ہماری کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر اچھائی محض اس کے احسان اور مہربانی سے میسر آتی ہے، ہر اچھائی محض اس کے احسان اور مہربانی سے میسر آتی ہے، اور شر و فساد عموماً انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك، سورة نحل میں ہے، وما بكم من نعمة فمن الله، تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے اور جو تمہیں میسر آتی ہے وہ محض اس کی کریمی اور مہربانی کا نتیجہ۔ اور ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو فساد بقا ہوتے ہیں خشکی اور تری میں، اس میں انسانوں کے اعمال کے نتیجے بھی بہرحال داخل ہوتے ہیں۔ سورہ تغابن میں ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لیکن ساتھ ہی فرمایا سورہ شورا میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے مصیبت، ویعفو عن کثیر، جبکہ بہت سے تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک جملہ، ایک آیت قرآن کریم میں دو جگہ آئی ہے، وَلَوْ يُعَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے انسانوں کو ان کے کرتوتوں پر، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر زمین پر کوئی چلنے والا نہ رہے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے، ہماری رحمت اس کی طرف سے توبہ اور استغفار پر یقیناً اس پر متوجہ ہوگی، ایک رعایت ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، ساتویں چیز، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے یعنی حشر کا اقرار اور اعتراف، یہ کہنا کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا، یہ کفریہ کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ کل کسی نے نہیں ویکھی مزہ لئیے اجدا، یہ قرآن کریم کی سری آیات کا انکار ہے۔ مذاق پر نہ جاؤ، سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، لوگوں تم سب نے ہمارے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اٹھائیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ مریم میں ہے، فَوَرَبِّكَ، پیارے تیرے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے. سورہ انعام میں ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ. ہم سب کو دوبارہ اٹھائیں گے زندہ کریں گے. وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. ذرا غور کیجئے سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کافر سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا. قل اے حبیب کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں, وربی میرے رب کی قسم ہے لتبعثن تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما کنتم تعملون بما عملتم پھر جو کچھ تم کر کے لائے ہو اس سے تمہیں ضرور ضرور آگاہ کیا جائے. آٹھویں چیز جنت کے وجود کا یقین ہے اور نویں چیز جہنم کے وجود کا اعتراف ہے. یہ جنت اور جہنم فرضی نہیں بلکہ اللہ تعالی کے پیدا کردہ مقامات ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تفصیل کا وقت نہیں. اسلام کی بھی چند بنیادی تعلیمات ہیں. پہلا رکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے, عموماً نماز کہہ دیتے ہیں. پہلا رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, اساسی رکن ہے. دوسرا رکن پنج وقتہ نماز ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت مقررہ پر ایمان والوں پر فرض ہے. تیسرا رکن صاحب نصاب پر ہر سال زکات کی ادائیگی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہ. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور آخر میں فرمایا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے. چوتھی چیز چوتھا رکن کوئی شرعی عذر مانے نہ ہو تو ماہ رمضان کے روزے رکھنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183-185 میں اس کا تذکرہ ہے. پانچویں چیز حسب استطاعت صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کی ادائیگی فرض ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور چھٹی چیز ضرورت پڑنے پر جہاد اور قتال ہے. جس طرح کتب علیکم الصیام ہے ویسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں کتب علیکم القتال, ہم نے قتال بھی تم پر فرض کیا ہے. جہاد کے مفہوم میں غلبہ دین حق, ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے کی جانے والی ہر کوشش شامل ہے. الفاظ پر توجہ دیجئے, جس کی انتہائی صورت عالم کفر کی مسلح مداخلت کے جواب میں مسلح مزاحمت اور ظلم کے استیصال, عدل کے قیام اور غلبہ دین کے لیے مسلح اقدام, یہ جہاد ہے. حضور نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا مت کرو, لیکن اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو فضرب الرقاب حتی اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء. پھر ٹکرانا ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب تمہارا آمنا سامنا کفار سے میدان جنگ میں ہو جائے فلا تولوہم الادبار, پھر تم نے پیٹھ نہیں دکھانی. اور جو ایسا کرے گا فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم. ان پانچ عبادات کو پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پانچ عبادات ہیں. ان پانچ عبادات کو بطور عبادت ذکر کرتے ہوئے صاحب رد المختار فرماتے ہیں، العبادات خمسۃ، عبادات پانچ ہیں، الصلاۃ، الزکاۃ، الصوم، والحج، والجہاد. مومن کا مترادف لفظ مسلم ہے. قرآن کریم میں 230 مرتبہ مومن کا ذکر آیا ہے، لفظ مومن واحد جمع سیگو میں. اور قرآن کریم میں 42 مرتبہ لفظ مسلم واحد اور جمع کے سیگو میں آیا ہے. اب ذرا غور کیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی قرآن کریم میں یہ بتا رہے ہیں کہ مومن ہمارے ہاں کون ہے. چند باتیں میں کفر کے حوالے سے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا تذکرہ پھر کسی موقع پر کریں گے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اہل ایمان کنے قرار دیا ہے؟ 80 کے قریب، 80 سے زائد اللہ تعالی نے ایمان والوں کی صفات قرآن کریم میں بیان فرمائی. ذرا غور کیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر دو میں ہے، انما المؤمنون، ایمان والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا، تو ان کے ایمان کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب اختصار کے ساتھ توجہ دیجئے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں. فضیل ابن عیاض چھتوں سے گزرتا ہوا ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر کی تلاش میں ہے، اور گزرتا ہوا چھتوں سے اچانک دیکھتا ہے کہ ایک روشن دان سے روشنی چھن رہی ہے. اس نے کہا، دیکھوں تو صحیح کوئی جاگ نہ رہا ہو. روشن دان کے قریب چلا گیا، اندر ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے اور قرآن سن کے ان کے دل دہل جائیں؟ یہ آیت سننے کی دیر تھی کہ فضیل نے کہا، اللہ مجھ پر واقعتا وہ وقت آ گیا ہے. انہی قدموں سے واپس لوٹے، خود بھی توبہ کی، اپنے ساتھیوں کو بھی توبہ کا کہا، سب نے توبہ کی، سامان لوگوں کو واپس لوٹایا. کل تک جو فضیل ڈاکوؤں کا سردار تھا، آج اولیاء کا سردار ہے. اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، دیکھ کر لگ نام دیکھ کر ان کے دل کانپ جائے. بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، بشر شراب خانے سے نکلا ہے، نشے میں دھت ہے اور گزر رہا ہے، اور آگے دیکھا کہ ایک ورق پڑا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. فوراً ورق کو دیکھ کر اٹھایا اور چوم کے کہا، میرا اللہ کا نام اور وہ بھی زمین پر پڑا ہوا ہے، میرا اللہ کا نام اور وہ بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے. فوراً اٹھایا، عطار کی دکان پہ گئے، خوشبو لگوائی اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی ٹوپی میں اڑیس لیا. رات کو شہر کے اللہ کے ولی کو خواب آئی کہ جاؤ بشر کو یہ خوشخبری سنا دو، تم نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کے سر پہ رکھا ہے، ہم نے بھی تمہیں شراب خانے کی گندگی سے اٹھا کے لوگوں کے سینوں کی اور محبت کی بلندی پر رکھا. آیات قرآنیاں سن کر ان کے ایمان کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب توجہ دیجئے، وہ اپنی محنت کے نتائج اپنے رب پر چھوڑتے ہیں، اپنی محنت کے نتائج اپنے رب پر چھوڑتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کو بخوشی قبول کرتے ہیں۔ توکل کا معنی سمجھیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کا نام توکل نہیں، یہ تعلیمات نبویہ کے خلاف ہے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ اپنی محنت بھرپور کرنا اور پھر ڈپریشن اور انزائٹی سے بچاؤ کا حل یہ ہے کہ اپنی محنت کے نتائج اپنے رب پر چھوڑ دیں اور اللہ کے فیصلے کو بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہے، اللہ کے فیصلے کو میں قبول کرتا ہوں۔ اوہ، مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے اور ان کی پیاری بیٹی آمینہ بستر مرگ پر تھی، اطلاع ملی، خط ملا کہ آپ کی بیٹی بس انتقال کرنے والی ہے اور آپ سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، آپ دعا کیجئے اس کے لیے۔ تو مولانا نے خط میں بیٹی کے لیے جو اشعار کہے، ذرا خدا را غور کرو، فرمایا میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا، اہل تسلیم و رضا کا یہ دستور نہیں کہ اللہ کے فیصلے پر وہ گلہ کریں، اور گلہ بھی ان سے کریں جو کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ کی شکایت انسانوں سے کرتے ہو؟ اللہ کی شکایت انسانوں سے، اللہ سے شکایت ہے تو اللہ ہی سے کرو، اور یہی انبیاء کی سنت ہے، پورا قرآن اس سے بھر رہا ہے۔ ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا، اہل تسلیم و رضا کا یہ دستور نہیں۔ پھر خدا اللہ سے کرتے ہیں تیری قدرت سے خدایا تیری رحمت نہیں کم، ورحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ ربنا وسعت کل شے رحمتا وعلما، اے اللہ ہر چیز سے زیادہ تیری رحمت وسیع ہے، تیری قدرت سے زیادہ خدایا تیری رحمت نہیں کم، آمینہ بھی جو شفا پائے تو کچھ دور نہیں۔ اور اگلے شعر پر غور کرو جس کے لیے میں یہ سارے شعر سنا رہا ہوں۔ مولانا جوہر کہتے ہیں میری بیٹی تیری صحت ہمیں مطلوب ہے، لیکن اس کو، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں، نہیں منظور اس کو منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی منظور۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنی محنت کے نتائج اپنے رب پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو بخوشی قبول کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ خطبے میں اسے مکمل کریں گے۔